سنیچر 5 ستمبر، سربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ شام اور دیگر ملکوں سے جان بچا کر یورپ پہنچنے والے ہزاروں تارکین وطن آسٹریلیا کا رخ کر رہے ہیں، مگر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بحران سے نمٹنے کے لیے کسی ملک کو تنہا چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ آسٹریا کا کہنا ہے کہ اس کے ملک میں پناہ کے طالب ہر تارک وطن کو پناہ دی جائے گی۔ توقع ہے کہ 10,000 کے قریب پناہ گزین آج آسٹریا پہنچیں گے۔ ادھر ہنگری نے اس بے قابو ہوتے بحران کا ذمہ دار یورپی یونین کو ٹھہرایا ہے۔ تفصیل سارا حسن سے۔
ہزاروں تارکین وطن جن میں زیادہ تر شامی شہری شامل ہیں، ہنگری سے بسوں کے ذریعے آسٹریا کی سرحد تک پہنچے ہیں، جنہیں خصوصی ٹرینوں کے ذریعے ویانا لے جایا جا رہا ہے۔ ادھر ہنگری نے اس بحران کو یورپی یونین کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تارکین وطن کے لیے مزید بسیں اور ٹرینیں نہیں چلائی جائیں گی، جس کے بعد تقریباً 1,000 تارکین وطن کا قافلہ دارالحکومت بوڈاپسٹ سے پیدل ہی آسٹریا کی جانب چل پڑا ہے۔
ادھر ترکی کے ساحل پر مردہ حالت میں ملنے والے 3 سالہ بچے اعلان کردی کے والد نے کینیڈا کی طرف سے پناہ دینے کی پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ اعلان اس کا 5 سالہ بھائی اور ماں تینوں شمالی شام کے علاقے کوبانی سے اپنا گھر بار چھوڑ کے یورپ جاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے اعلان کی لاش کی تصویر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور تارکین وطن کے سنگین مسئلے پر عالمی تشویش میں اضافہ بھی ہوا۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا نوٹس لے۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط تحریر کیا ہے، جس میں دیگر تفصیلات کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ صرف اگست کے مہینے ہی میں 20 عام شہری بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے ہلاک اور 97 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں ملکوں میں موجود اقوام متحدہ کا ملٹری آبزرور گروپ ان خلاف ورزیوں کی تحقیقات کریں۔ پاکستان میں کراچی آپریشن کے 2 سال مکمل ہونے پر پولیس اور رینجرز نے ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رکھنے کا عزم دہرایا ہے۔ پولیس اور رینجرز نے مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ شہر میں 70% امن قائم ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر نے بتایا،
ان 2 سال کے دوران پولیس نے جو انکاؤنٹرز کیے ان کی تعداد 3,500 ہے، اس میں 282 ٹیررسٹ جو ہے وہ ان کو ختم کیا گیا ہے، نیوٹرلائز کیا گیا۔ ادر کرائمز کے ہارڈ کور کرمنل ہیں، ان کی تعداد تقریباً 3,000 ہے۔
پاکستان میں ریلوے کے وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اپنی صفوں سے مجرموں کا صفایا کرنا ہوگا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ناراض ایم کیو ایم کو منا کر ایوان میں واپس لانا چاہتی ہے، مگر ان کا کہنا تھا،
ایم کیو ایم کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی اور میں نہ مانوں کی جو یہ رویش ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ ہم ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ایم کیو ایم کے نام پہ کراچی میں گڑبڑ کرتے ہیں ان کو ڈس آن کرنا پڑے گا ایم کیو ایم کو، اور انہیں نکالنا ہوگا تاکہ سیاسی برادری ان کو خوش آمدید کہہ سکے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے دعویٰ کیا ہے کہ ضلع واشوب کے علاقے ناگ میں کاروائی کے دوران 2 عسکریت پسند ہلاک اور 12 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان افراد کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان نے بتایا کہ یہ تمام افراد فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پر حملوں میں ملوث تھے۔ ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو میں سڑک کنارے بم دھماکے میں عوامی نیشنل پارٹی کے ضلع کونسلر ملک ممتاز اور ان کے چچا زاد بھائی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے 2 ساتھی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تاحال کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی صوبے بلخ میں ہزارہ برادری کے 13 افراد ایک مسلح حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبے کے گورنر نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے 2 گاڑیاں روک کر مرد مسافروں کو نکالا اور قطار میں کھڑا کر کے سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ حملہ آوروں کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے، تاہم افغانستان میں طالبان جنگجو شیعہ ہزارہ کمیونٹی کو ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ شمالی شام میں باغی گروہوں اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں۔ تفصیل عبید ملک سے۔
شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے سربین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ اس تصادم میں دونوں جانب سے قریب 40 جنگجو مارے گئے ہیں۔ یہ لڑائی حلب کے شہر ماریا میں ہوئی ہے، جو کہ شمال میں ترکی کی سرحد کی طرف سے جانے والے اہم سپلائی روٹ پر واقع ہے، اور دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کی جانب سے یہاں قابض مخالف باغی گروہوں سے اس کا کنٹرول لینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے جنگی طیاروں نے یمن میں حوثی باغیوں کے کئی ٹھکانوں پر تازہ بمباری کی ہے. متحدہ عرب امارات نے اپنے ان 45 فوجیوں کی ہلاکت پر 3 روزہ سوک کا اعلان بھی کیا ہے جو گزشتہ شب دارالحکومت سنا کے مشرق میں مارب کے علاقے میں فوجی گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نام نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
ہمارے نام نگار باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. ان دنوں یورپ کو پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بحران نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس بارے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے اپنی ویب سائٹ پر ایک خصوصی ضمیمہ شائع کیا ہے اور یہی بحران آج سیربین کا بھی بڑا موضوع ہے. آسٹریا کی جانب سے 10,000 پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو آسٹریا میں پناہ دینے کے اعلان کے بعد مشرق وسطی اور افریقہ کے لوگ پناہ کی تلاش میں آسٹریا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. آسٹریا کی جانب سے یہ اعلان اچانک سامنے آیا تھا. اس خبر کی مزید تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی عظیم رفیع.
گو کہ آسٹریا کی جانب سے 10,000 کے قریب تارکین وطن کو پناہ دینے کے اعلان کے بعد ہنگری نے ان کی آسٹریا روانگی کے لیے بسوں کا بھی انتظام کیا ہے, لیکن کئی تارکین وطن نے یہ اعلان سننے کے بعد بسوں کا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنے دلوں میں امید کی شمع فروزہ کیے پیدل ہی آسٹریا کی جانب روانہ ہو گئے. آسٹریا پہنچنے کے بعد ان تارکین وطن کی خوشی دیدنی تھی. ایک پناہ گزین نے اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا.
اب یہ بہت خوشی کی بات ہے. اب ہم آزاد ہیں. ہنگری میں پچھلے 5 دنوں سے ہم بہت بری حالت میں تھے اور اللہ شکر ہے خدا کا. خدایا تیرا شکر ہے.
آسٹریا میں ان تارکین وطن کا استقبال کرنے کے لیے سینکڑوں امدادی کارکن موجود تھے جنہوں نے ان پناہ گزینوں کو کمبل اور خوراک فراہم کی. آسٹریا کی جانب سے یہ فیصلہ آسٹریا کے چانسلر ورنر فیمین اور جرمن چانسلر اینگلا میرکل کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بعد کیا گیا, جس میں دونوں ممالک نے ان تارکین وطن کو اپنے اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا تھا. اس حوالے سے آسٹریا کی وزیر خارجہ زباستیان کورس کا کہنا ہے,
میرے خیال میں کسی بھی ملک کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تنہا چھوڑنا مناسب نہیں ہے. یقینی طور پر اب ہم مزید غیر فعال نہیں رہ سکتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پر بنیادی ڈھانچے ہی گر پڑے, لوگ برباد ہوتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں.
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چیک ریپبلک, پولینڈ اور سلواکیا کے ساتھ ساتھ ہنگری نے بھی یورپی یونین کی جانب سے تمام ممالک کے لیے تارکین وطن کے مختص کوٹے کو مسترد کر دیا ہے. ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مسلمان پناہ گزینوں کی یورپ آمد سے یورپی بر اعظم کی عیسائی بنیادوں کو خطرہ ہے. لیکن آسٹریا کے ان تارکین وطن کو پناہ فراہم کرنے کے حوالے سے آسٹریا کے وزارت داخلہ کے ترجمان کارل ہائنز کرونپورٹ کا کہنا ہے,
یہ ایک چیلنج ہے اور ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے تمام تنظیموں اور سول سوسائٹی کی حمایت کی ضرورت ہے. ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ہمیں بحران زدہ علاقوں کے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی.
ادھر لگزمبرگ میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں بھی تارکین وطن کا معاملہ سر فہرست رہا. میٹنگ کے بعد یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
یہ کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے بلکہ یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہمیں فوری طور پر سامنا ہے. لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس دن شروع کر لیا جائے اور اس دن ختم کر لیا جائے. یہ صورتحال قائم رہے گی اور جلد ہی ہم اسے نفسیاتی اور سیاسی طور پر قبول کر لیں گے اور ہم اس صورتحال کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے.
ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کے ممالک کو اس صورتحال میں اپنے اپنے اختلافات بھلا کر مل کر چلنے کی ضرورت ہے. ادھر فن لینڈ کے وزیر اعظم یوہا اسٹیلا نے بھی تارکین وطن کو رہائش کے لیے اپنا گھر دینے کا عندیہ دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا,
میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا گھر مہاجرین اور پناہ گزینوں کو استعمال کے لیے دے دیں, کیونکہ ویسے بھی ہمیں آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر نئے سال تک استعمال کے لیے تیار ہوگا اور میں جانتا ہوں کہ دیگر لوگوں نے بھی ان مہاجرین کی میزبانی کے فیصلے کیے ہیں۔
یورپ کا رخ کرنے والے یہ تمام تارکین وطن اپنے اپنے ممالک میں تشدد، بد امنی اور ظلم و جبر سے تنگ آ کر یورپ کا سفر کر رہے ہیں۔ رواں سال اب تک 2000 سے زیادہ تارکین وطن سمندر کے راستے یورپ پہنچنے کی کوشش میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جس کی وجوہات میں نامناسب سفری انتظامات کے ساتھ ساتھ انسانی اسمگلر بھی ہیں، جو ان تارکین وطن سے بھاری بھاری معاوضے لے کر گنجائش سے زائد مسافروں کو کشتیوں میں سوار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیشتر کشتیاں پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی سینکڑوں افراد سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ آسٹریا میں ایک لاوارس ٹرک سے 71 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ اور ترکی کے ساحل پر ملنے والی 3 سالہ بچے ایلان کی لاش نے تو عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر ہی رکھ دیا۔
یہ تھے عظیم رفیع۔ ادھر ترکی کے ساحل پر مردہ حالت میں ملنے والے 3 سالہ بچے ایلان کردی کے والد نے مبینہ طور پر کینیڈا کی طرف سے پناہ دینے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے اطہر کاظمی سے۔
ایلان اپنے خاندان کے ساتھ یونان جانے کے لیے کشتی پر سوار تھے اور اپنی ماں، بھائی اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ڈوب جانے سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ لہروں کے ساتھ بہہ کر ترکی ساحل پر اوندے منہ پڑی ایلان کی لاش کی تصویر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور اس نے تارکین وطن کے سنگین مسئلے کو شدت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس حادثے میں بچ جانے والے چند افراد میں ایلان کے والد عبداللہ کردی بھی شامل ہیں۔ کینیڈا میں رہنے والی ان کی بہن تیما کردی نے بتایا کہ عبداللہ پہلے کینیڈا آنا چاہتے تھے لیکن اب وہ شام میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو ہوا اس سے ہم جذباتی طور پر بہت متاثر ہوئے ہیں۔ تیما کردی نے کہا کہ وہ کسی بھی حال میں وہاں سے نہیں آنا چاہے گا، لیکن میں ایک دن اسے یہاں ضرور لاؤں گی، وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ اس کے ساتھ تیما کردی نے کہا کہ وہ اپنے دوسرے قریبی رشتے داروں کو بھی کینیڈا لانے کی کوشش کریں گی، جہاں وہ 2 دہائی قبل آ کر آباد ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کے خاندان کی موت کا خود کو ذمہ دار بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی قصوروار میں ہوں، میرے بھائی کے پاس پیسہ نہیں تھا اور میں نے اسے سمگلروں کو دینے کے لیے پیسے بھیجے تھے۔ تیما کے مطابق عبداللہ نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹوں کی قبروں کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان کی لاشوں کو شام بھیج دیا گیا تھا، جہاں ان تینوں کی نماز جنازہ جمعے کو ادا کی گئی تھی۔ تیما نے امید ظاہر کی کہ وہ شام میں رہ جانے والے اپنے تمام رشتہ داروں کو کینیڈا لا پائیں گی۔ تیما نے
یہ تھے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی۔ رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صبح خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو میں سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے میں عوامی نیشنل پارٹی کے ضلع کونسلر اور ان کے چچازاد بھائی ہلاک، جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ واقعہ آج صبح دوابا کے قریب توراوڑی کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے ضلع کونسلر ملک ممتاز اپنے چچازاد بھائی اور ساتھیوں کے ہمراہ دوابا کی جانب آ رہے تھے کہ راستے میں سڑک کے کنارے نصب بم کا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ملک ممتاز اور ان کے چچا زاد بھائی جاوید ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 ساتھی اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کے نام زاہد اور انعام الدین بتائے گئے ہیں، جنہیں مقامی ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ہنگو میں حالیہ بلدیاتی انتخابات میں عوامی نیشنل پارٹی کے 3 ضلع کونسلرز منتخب ہوئے تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے ایک بیان میں اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کے ضلع کونسلرز اور رہنما کل پریس کلب کے سامنے اس واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کسی رہنما پر یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جماعت کے قائدین، اہم رہنماؤں، وزراء اور اراکین اسمبلی کے علاوہ متعدد کارکنوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ ان دنوں بھی جماعت کے بیشتر اہم قائدین صوبے یا ملک سے باہر ہیں۔ ان میں سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین بھی شامل ہیں۔ سابق دور حکومت میں جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، اس دور میں جماعت کے اہم رہنما جیسے بشیر احمد بلور، عالم زیب، میاں افتخار حسین کے صاحبزادے اور دیگر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اے این پی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر عاقل شاہ نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت پر حملے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہیں۔
یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ امن چاہتی ہے خطے میں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ امن نہیں چاہتے، وہ فساد چاہتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اور تو کوئی ایسی وجہ نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے جناب علی کہ جدھر دیکھو پختون مر رہا ہے، اس طرف ہو یا ادھر ہو افغانستان کی طرف ہو اور خصوص کوئی مارا جا رہا ہے اور یہ بات جو ہے اس کی ہم نے مخالفت کی ہے اور ہم نے مقابلہ کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت کے کوئی 700 کارکن اور رہنما دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بن چکے ہیں اور اب بھی ان کے قائدین کو خطرات لاحق ہیں.
تو تحفظ کرنے کا تو یہ کہ ہمارے پاس تو خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو جانے دیتے رہیں گے, مگر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے موقع سے پیچھے ہٹے گی تو یہ کبھی نہیں ہوگا.
اس سال جولائی کے مہینے میں خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں نامعلوم افراد نے اے این پی کے مقامی دفتر میں گھس کر جماعت کے بزرگ رہنما دوست محمد خان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا, جبکہ اس واقعے سے چند روز پہلے شبقدر کے علاقے کٹوزئی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی جس میں اے این پی کے مقامی رہنما تاجمیر شاہ ہلاک ہو گئے تھے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں, ان سے آپ کو گفتگو سنوائیں گے, لیکن پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں کہ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال شروع ہونے والے فوجی آپریشن ضرب عزم اور پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے تناظر میں وجود میں آنے والے ایک جامع حکمت عملی پر عمل درآمد سے ملک بھر میں شدت پسندی کے واقعات میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے, مگر کیا شدت پسند پھر سے گروہ بندی کر رہے ہیں؟ نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کا تجزیہ سنا رہے ہیں ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب.
گزشتہ سال دسمبر میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے نے ملک کے سارے منظر نامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت خیبر سے کراچی تک کاروائیوں کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا. ابتدا میں یہ کاروائیاں اتنی تیز اور مؤثر انداز میں کی گئیں کہ چند ماہ کے دوران ہی لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید شدت پسندوں کو پھر سے اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. ان کاروائیوں کے نتیجے میں ملک بھر میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات میں بھی نمایاں کمی آئی ہے, لیکن حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں پھر سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس سے بظاہر ایک ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جیسے شاید عسکریت پسند پھر سے منظم ہونے کی کوششوں میں ہے. گزشتہ چند ہفتوں سے خیبر پختونخوا کے اضلاع مردان اور پشاور میں پولیس اہلکاروں پر حملے بڑھے ہیں, جس میں کم سے کم 8 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقوں میں بھی ہدف بنا کر قتل کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے. تاہم یہاں ان حملوں کا نشانہ سیکیورٹی اہلکاروں سے زیادہ طالبان مخالف امن کمیٹیوں کے رہنما یا حکومت کے حامی قبائلی مشران رہے ہیں. افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں باجاوڑ اور ممند ایجنسیوں میں گزشتہ چند دنوں کے دوران 7 ایسے حملے ہو چکے ہیں, جس میں بیشتر واقعات میں قبائلی سرداروں اور سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا جا چکا ہے. ایک کاروائی میں سیاسی رہنما کے بیٹے کو دن دھاڑے ایک اہم علاقے سے اغوا کیا گیا. اس کے علاوہ خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود میں پولیٹیکل انتظامیہ کے دفاتر پر خودکش حملہ کیا گیا, جس میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. ان حملوں کی ذمہ داری وقتاً فوقتاً کالعدم تنظیموں کی جانب سے قبول کی جاتی ہے. ان میں ایک حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے بھی قبول کی گئی. ان واقعات سے مذکورہ علاقوں میں ایک خوف کی فضا پھر سے پیدا ہو رہی ہے, خاص کر باجاوڑ میں جہاں قبائلی لشکروں کے رہنما پہلے بھی نشانہ بنتے رہے ہیں. یہ امر بھی اہم ہے کہ آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد عسکری تنظیموں کے ذرائع ابلاغ سے رابطوں میں کافی حد تک کمی آئی تھی, لیکن حالیہ دنوں میں ان حملوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ شدت پسندوں کے میڈیا سے رابطوں میں بھی تیزی آئی ہے. یہ رابطے اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ بعض واقعات کی ذمہ داری بیک وقت دو تنظیموں کی جانب سے قبول کی گئی. ان رابطوں میں تیزی سے بظاہر عسکری تنظیمیں پھر سے ایسا اندیا دے رہی ہیں کہ جیسے وہ پھر سے منظم ہونے کی کوششوں میں ہیں. تاہم قبائلی علاقوں میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں شدت پسند مستقل طور پر قابض ہوں.
یہ تھے ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. میاں افتخار, اسٹوڈیو آنے پر آپ کا خیر مقدم اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں.
شکریہ.
آپ نے عزیز اللہ خان کی رپورٹ بھی سنی اور رفت کی رپورٹ بھی آپ نے, ان کا تجزیہ بھی آپ نے سنا. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپریشن ضرب عصب پچھلے تقریباً 17 ماہ سے جاری ہے, آپ کی نظر میں کیا کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو تمام ہم وطنوں کو سلام بھی کہوں گا اور ساتھ میں اس واقعے کی شدید مذمت کروں گا جو ہنگو میں ممتاز اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آیا. جہاں تک وزیرستان کی بات ہے, وہاں پہ بالکل ضرب عزب کے حوالے سے کامیابیاں ملی ہیں اور ازبک عرب چیچن تاجک ان کو لازمی طور پہ یا بھاگ گئے ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے. یعنی میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ پہلے کے نسبت کافی فرق پڑا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دہشت گرد ختم ہو گئے ہیں. دہشت گرد کمزور پڑ گئے ہیں, ان کے رابطے کمزور پڑ گئے ہیں, ان کی مرکز جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے, لیکن ان سب کے باوجود اب وہ ایک بڑا ٹارگٹ تو نہیں مار سکتے, لیکن انڈیویجول ٹارگٹ وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ان کو کافی کامیابیاں مل رہی ہیں. رہی چونکہ سارے پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں جو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ پیش آ رہے, تو تقریباً 800 کے قریب ہمارے ساتھی جو ہماری حکومت ختم ہوئی ہے تو ان کو نشانہ بنایا گیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی. یعنی حکومت شہدا کو اپنا ایک پیکج دیتا ہے, ان کی اولاد کا پوچھتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے, ان کی تحفظ کی بات کرتا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو یک تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف این پی کی واضح پالیسی اس کا قصور بن گیا ہے. لہذا اگر یہ قصور ہے تو ہم بادشاہ خان کے پیروکار ہیں, ہم یہ قصور تا قیامت کرتے رہیں گے. ہم کسی طور دہشت گردی کو برداشت نہیں کر سکتے. دہشت گردی کا خاتمہ ہمارا مقصد ہے اور رہی ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ
جی تو یہ مقصد تو ہے, ظاہر ہے حکومت موجودہ حکومت کا بھی یہ مقصد ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی یہ مقصد ہے. یہ مقصد حاصل کیسے ہوگا؟
بالکل میں تو یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مقصد کیسے حاصل ہوگا اگر عوامی نیشنل پارٹی نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور آج ان کو ترین تنہا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے, اور اس کی حکومت پرسان حال بھی نہیں ہے, اس کا کوئی مداوا بھی نہیں ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت تو ایک منہ کھولنے کے یعنی جسارت نہیں کر سکتا. اگر حکومت کی یہ ارادے ہوں تو پھر تو وہ دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو کمٹمنٹ چاہیے. اس کے لیے یعنی اگر عسکری قیادت اپنی کچھ کاروائی کرے اور حکومت کے پاس پالیسی نہ ہو اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ان لوگوں کا سہارا نہ بن سکے جو کہ ڈٹ کے مقابلہ کریں, تو بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری پالیسی یعنی حکومتی سطح پہ موجود نہیں ہے. وہ وقتی طور پہ ایسا کر رہے ہیں, یہ وقتی طور پہ ختم ہونے والی بات نہیں.
حکومت کا تو آپ نے بھی تنقید کی حکومت پہ, آپ خود بھی حکومت میں رہے ہیں, لیکن عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے حکومت کے ہاتھ سے باہر ہوتے ہیں. عسکری قیادت اور جو فوج ہے اس کے ہاتھ میں یہ فیصلے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
نہیں, ایسا ہے کہ ہم تو حکومت کر چکے ہیں. ملکن ڈویژن میں ہم نے مذاکرات بھی کیے, وہ بھی کامیاب رہے, اور جب انہوں نے مذاکرات کے نتائج ماننے سے انکار کیا دہشت گردوں نے, تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور پاکستان نہیں ساری دنیا میں ایک کامیاب ایپیسوڈ ہے جو ملکن ڈویژن ہے, جو آج تک وہاں پہ امن ہے. دہشت گردی کا خاتمہ ہم کر چکے.
مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکن ڈویژن میں آپ لوگوں نے جو کیا وہ اس میں کیا وہ پائیداری تو نہیں ہے اس میں بھی؟
اس لیے نہیں ہے کہ سارے ملک میں دہشت گردی موجود ہے. آج بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے پاکستان میں اگر کسی حد تک امن موجود ہے تو وہ ملکن ڈویژن میں موجود ہے. یعنی اس لیے موجود ہے کہ وہاں سے دہشت گردوں کو بگا دیا گیا ہے, مار دیا گیا ہے, اور اس کے اور یہ اس لیے ہوا کہ مذاکرات سے انکار کیا تو دہشت گردوں کا چہرہ بے نقاب ہوا, اور پھر جب عسکری قیادت نے ان کے خلاف کارروائی کی تو ان کو عوامی سپورٹ ملی, اور عوامی سپورٹ جو ملی تو حکومتی سطح پہ عوامی نیشنل پارٹی نے ان کو اون کیا, اور آج وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. یعنی اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج کچھ کامیابی نہیں مل رہی تو عسکری قیادت کے کارروائی کو مرکزی اور صوبائی سطح پہ اس کو اون کرنے والی حکومت موجود نہیں.
مختصراً اگر آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں قبائلی علاقوں میں بھی آپریشن ہوا, مالاکنڈ کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اور بھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ نے خود کہا کہ ملک میں اور اس طرح کی شدت پسند کارروائیاں تو ہو رہی ہیں, یہ بتائیے کہ پائیدار حل کیا ہے اس کا کہ وہ قبائلی علاقے میں بھی نہ ہو, خیبر پختونخوا میں بھی نہ ہو, پاکستان میں بھی نہ ہو؟
اب تو ایک یعنی ہماری خوش قسمتی اس حوالے سے ہے کہ بدقسمتی بھی کہوں گا کہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا ہم نے بڑی قیمت ادا کی. اس کے بعد تقریباً یعنی عسکری قیادت, سیاسی قیادت, مذہبی قیادت, عوامی سطح پہ ہم سب ایک ہوئے اور ہم نے ایک 20 نکاتی ایجنڈا تیار کیا اور افغانستان سے ہمارے رابطے رہے اور گڈ اور بیٹ کا چکر چھوڑ کے ہم نے دہشت گردوں کے خلاف یکسوئی کے ساتھ یعنی مقابلہ کرنا اور ان کو مارنے کی بات کی. ایک فضا بن گئی, امریکہ بھی سپورٹ کر رہے, چین بھی سپورٹ کر رہے اور سارے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, موقع ہے, کمٹمنٹ چاہیے. ایک سیکنڈ کی میں بات کروں کہ آپ کی رپورٹ میں ہے کہ میں برطانیہ آ چکا ہوں.
میاں افتخار, یہاں میں آپ کو روکوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے. سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے. 27 کھلاڑیوں کو یہ کانٹریکٹ دیے گئے ہیں, جن میں سے 6 کھلاڑیوں کو ایک کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. ان 6 کھلاڑیوں میں ون ڈے ٹیم کے کپتان اظہر علی, ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق, T20 کے کپتان شاہد آفریدی اور محمد حفیظ, شعیب ملک اور یونس خان شامل ہیں. آف اسپنر سعید اجمل کو بی کیٹیگری دی گئی ہے. واضح رہے, اپنے بالنگ ایکشن کی درستگی کے بعد سے سعید اجمل زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے ہیں. سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہارون رشید کا کہنا ہے کہ زمبابوے کے خلاف سیریز میں انہیں اسی وقت شامل کیا جائے گا جب وہ T20 ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. ادھر انگلینڈ اور آسٹریلیا آج لارڈز میں 5 میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. سیریز میں آسٹریلیا کو انگلینڈ پر 1-0 کی برتری حاصل ہے. اسپین کے رافائل نڈال US اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں اٹلی کے فابیو فونینی سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. 3 گھنٹے 46 منٹ جاری رہنے والے اس مقابلے کے پہلے 2 سیٹس نڈال ہی جیتے, لیکن باقی 3 سیٹس فونینی نے جیت لیے. اسی ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں ٹاپ سیڈ جوکووچ, مارن چلچ, روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ اور جوویل فریڈ سونگا نے بھی اپنے میچز جیت لیے ہیں. اور خواتین مقابلوں میں سرینا ولیمز اور وینس ولیمز نے بھی US اوپن کے چوتھے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. یورو فٹ بال کوالیفائر میں آج انگلینڈ کی ٹیم سین مارینو کے مد مقابل ہوگی. انگلینڈ کے کپتان وین رونی اگر آج کے میچ میں گول کرتے ہیں تو وہ انگلینڈ کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے والے بابی چارلٹن کے 49 گولز کا ریکارڈ برابر کر دیں گے. یورو کوالیفائر کے ایک اور میچ میں اسکاٹ لینڈ کو جارجیا کے ہاتھوں 1 گول سے شکست ہو گئی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں اٹالین گراں پری سے قبل پہلی 2 ریسز کی طرح آج آخری پریکٹس ریس بھی ورلڈ چیمپئن لوئس ہیملٹن نے جیت لی.
کھیلوں کی دنیا کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. گفتگو ہو رہی تھی میاں افتخار حسین صاحب سے, جو سیکرٹری جنرل ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اور ان دنوں یہاں لندن آئے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے گفتگو جاری ہے, آپ کو مزید سنوائیں گے وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اس وقت وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا جو معصومہ ملک سنا رہی ہیں.
آسٹریا نے کہا ہے کہ اس کے ملک میں پناہ کے طالب ہر تارک وطن کو پناہ دی جائے گی. ادھر ہنگری میں 2 روز سے پھنسے تارکین وطن کا پہلا گروپ آسٹریا کے راستے جرمنی پہنچ گیا ہے. پاکستان کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں اقوام متحدہ سے بھارتی جارحیت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. پاکستان میں کراچی آپریشن کے 2 سال مکمل ہونے پر پولیس اور رینجرز نے ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رکھنے کا عزم دہرایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ شہر میں 70% امن قائم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے کارروائی کے دوران 2 عسکریت پسندوں کی ہلاکت اور 12 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی صوبے بلخ میں ہزارہ برادری کے 13 افراد کو ایک مسلح حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
یورپ کو پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بحران نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ سیربین کا بڑا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی زمینہ بھی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی میاں افتخار حسین صاحب سے، جو سیکرٹری جنرل عوامی نیشنل پارٹی ہیں اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات رہے ہیں۔ وہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ میاں صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے برطانیہ آمد کا اپنی۔
بالکل، ایسا ہے کہ روٹین میں چونکہ مجھے عوامی نیشنل پارٹی نے دعوت دی ہے اور یہاں پہ راشد شہید فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک دعوت دی گئی ہے، اور فیض میلہ جو کہ منعقد ہو رہا ہے، تو انہوں 10 تاریخ کو آنے والے مہینے کے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور اس حوالے سے میں آیا ہوں۔ اب انشاءاللہ جلد سے جلد امریکہ جا کے پھر پاکستان جاؤں گا۔ میں ہمیشہ سے قیامت کی گڑیوں میں پاکستان کی سرزمین پہ رہا اور اپنے ساتھیوں کا ساتھ رہا اور فرنٹ لائن پہ میں لڑتا رہا۔ خدا کرے کہ میری دھرتی پہ امن آئے، اگر ضرورت پڑی تو میں پھر سے فرنٹ لائن پہ ہی مقابلہ کروں گا اور انشاءاللہ اسی سرزمین پہ موجود رہوں گا۔ جس طرح میرے بیٹے نے شہادت دی، مجھے اس پہ فخر ہے۔ اگر میری دھرتی کے لیے میری جان بھی نچاور ہو تو وہ بھی حاضر ہے اور مجھے فخر ہوگی۔
میں افتخار حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے اور ہم سے بات کی۔ اور یہاں سے رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں سے اطلاعات ہیں کہ صوبہ بلخ میں مسلح افراد نے کم سے کم 13 لوگوں کو افراد کو ہلاک کر دیا ہے حملہ کر کے۔ نامہ نگار سید انور اس وقت کابل سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سید انور۔
جی، یہ حادثہ آج صبح صوبہ بلخ کے ضلع زارے میں پیش آیا ہے۔ صوبہ بلخ کے پولیس ڈپٹی پولیس چیف نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ آج صبح نامعلوم مسلح افراد نے مسافروں کی ایک گاڑی کو راستے میں رکوا کر مسافروں کو نیچے اتارا ہے اور ان کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ ڈپٹی پولیس چیف کے مطابق ان مسافروں پہ جس پر فائرنگ ہوئی ہے، صرف ایک عورت زندہ بچی ہے، اور وہاں پولیس کے مطابق تحقیقات کے لیے ایک ٹیم بھیجا گیا ہے کہ اس حوالے سے یہ معلوم کریں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور اس میں کون انوالو ہیں، کیونکہ ابھی تک کسی نے اس حادثے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جس علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ مزار شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس علاقے میں کبھی کبھار طالبان بھی راستے میں نکل آتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اسی علاقے کے آس پاس 2-3 دفعہ کڈنیپنگ ہوئی ہے، اور ایک دفعہ ایک این جی او کے 2 اسٹاف کو بھی کڈنیپ کر کے مارا گیا ہے۔
یہ بتائیے کہ کنر سے بھی کچھ تشدد کی اطلاعات ہیں، کیا خبریں ہیں، کیا تفصیل ہے؟
جی، آج صبح کنڑ میں، جو پاکستان کے سرحد کے قریب ہے، طالبان نے ضلع چپا درا پر حملہ کیا ہے۔ وہاں مقامی حکم نے یہ تصدیق کی ہے کہ لڑائی کئی گھنٹے جاری تھا اور بہت شدید تھی، کیونکہ طالبان ضلع ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا اور ضلع کے بازار میں متعدد دکانوں کو اس وقت آگ لگی جب طالبان نے وہاں افغان فورسز کے ایک گاڑی کو آگ لگا دیے۔ اس ضلع چپا درا کے پولیس چیف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ تصدیق کیا ہے کہ اس لڑائی میں 10 افغان فورسز مارے گئے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس لڑائی میں طالبان کو بھی کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور طالبان کے جو لوگ مارے گئے تھے ان میں سے 8 افراد کی لاشیں افغان سیکورٹی فورسز کے پاس موجود ہے، اور ان کے مطابق ایک راکٹ ایک گھر پر لگی ہے، جس کے نتیجے میں ایک گھر کے 5 باشندے جو عام شہری بتائے جاتے ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔
ان اطلاعات کے لیے کابل سے سید انور، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور رخ کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان کا، جہاں سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے 2 سال مکمل ہونے پر پولیس اور رینجرز نے مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ شہر میں 70% امن قائم ہو چکا ہے اور سیکیورٹی حکام نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں نے کیپٹل سٹی پولیس کے سربراہ اے آئی جی مشتاق مہر سے پوچھا کہ وہ کون سی کامیابیاں ہیں جن کی بنیاد پر حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں.
جب یہ آپریشن شروع ہوا تو اس میں فوکس تھے مین چار سیریس کرائم کہہ لیں, ہینس کرائم کہہ لیں, کڈنیپنگ فار رینسم, ٹارگیٹڈ کلنگ, ٹیررزم اور ایکسٹارشن. چاروں عہدوں میں تقریباً 70% کے قریب جو ہے نا وہ کمی آئی ہے. باقی جو عام ڈکوائٹی کار سنیچنگ اس میں بھی کمی آئی ہے.
لیکن ہمیں نظر تو یہ آتا ہے کہ پولیس پر اب بھی حملے ہو رہے ہیں, سیاسی رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سیکٹیرین بنیادوں پہ بھی, تو پھر کس طریقے سے یعنی ان کو آپ کامیابی
کی؟ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جی 100% ختم ہو گیا. ہم نے کہا جی کہ ان پہ 65-70% قابو پایا جا چکا ہے. اس کا مطلب 30% لوگ چاہے وہ قلعدم تنظیموں سے ہوں یا انتہا پسند تنظیموں سے ہوں یا کسی سیاسی سرگرمیوں کے والے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, ان کی تعداد اب بھی وہ باقی تو ہے نا جی. ہم تو یہ کہیں کہ اس کو مزید کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 100% کامیابی کب حاصل ہو سکے گی, کتنے عرصے میں حاصل ہو سکے گی؟
100% کامیابی سر اگر یہ انشاءاللہ سسٹینیبل رہتا ہے اسی پریشر کے تحت تو کم سے کم 1.5 سال اور لگے گا جی.
تو اس کے بعد اس کی پائیداری کی کیا ضمانت ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک آپریشن ٹھیک ہے, وقتی آپریشن ہے, آپ اسے 2 سال کے بجائے 3.5 سال میں کر لیں, برقرار کیسے رکھیں گے, پائیدار کیسے رکھیں گے؟
جی آپ نے بالکل صحیح بات درست فرمایا. اس سے پہلے بھی جتنے آپریشن ہوئے, یہ آپریشن تو دیکھ رہے, کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے وہ ٹیکٹیکل ہوتا ہے جی. اصل چیز ہوتی ہے کہ حکمت عملی ہو, کہ لانگ ٹرم میں وہ سسٹینیبل ہو, ڈیوریبل ہو. ہم کتنے بھی لوگوں کو پکڑیں, چاہے ہم پکڑیں, رینجرز پکڑیں یا کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی پکڑے, اصل جو اس کا معیار ہے نا وہ ہے کنوکشن جی. تو اس وقت ہم کوشش کریں کہ ہماری انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن اچھی ہو جائے. وہ اچھی ہوگی جو سزا ملنا شروع ہو جائیں گی تو اس میں کافی جو ہے نا وہ اور فرق پڑتا جائے گا.
لیکن یہاں تو یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ کئی لوگ پولیس مقابلے میں یا رینجرز کے مقابلے میں انکاؤنٹر میں وہ مارے جاتے ہیں, تو کنوکشن اور وہ انویسٹیگیشن اور سزا کا مرحلہ تو آ ہی نہیں پاتا, اور اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ انصاف کے خلاف ہی ہے.
آپ کی قسم مجھے یاد ہے کہ کافی لوگوں کی, ہارڈ کور کرمنلز کی, کافی لوگوں کی کنوکشن بھی ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, پچھلے ہفتے ایک کورٹ سے 23A کا کیس ہوتا ہے جس کو ہم کرتے ہیں الیگل آرمز کا کیس, تو اس میں اس کو 12 سال کی سزا ہوئی ہے.
نہیں لیکن وہ جو لوگ انکاؤنٹر میں مارے جاتے ہیں وہ تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے نا وہاں پر.
انکاؤنٹر میں ہمارے لوگ بھی تو شہید ہوئے ہیں نا, مطلب اس کا مطلب کہ انکاؤنٹر فرضی یا فیک تو نہیں ہے نا. کوئی 200 سے زیادہ پولیس آفیسر اور جوان وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں نا.
اچھا یہ بتائیے کہ جو وائٹ کالر کرائم ہیں, وہ جرائم جو اس طرح کے سنگین جرائم میں نہیں آتے لیکن وہ کرپشن, بدعنوانی, جعلسازی اور اس طرح کے, اس میں کوئی کامیابی ملی ہے آپ کو؟
بیسیکلی وائٹ کالر کرائم پولیس کا ڈومین نہیں, ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. وہ یا ہم ایف آئی آر پریفر کر دیتے ہیں یا نیب کو ریفر کر دیتے ہیں جی.
نہیں لیکن اس میں حالیہ دنوں میں تو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, کچھ سابق وزراء اور مشیر اور اس طرح کے لوگ پکڑے گئے ہیں.
کسی نہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں پکڑے. اس میں 2 طرح کے کیس ہیں, ایک تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ وائٹ کالر کرائم ہے یعنی اکنامک کرائم ہے, لیکن ایک دوسرے طرح کے بھی کیسز ہیں جس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا لنک آتا ہے, ان کی ٹیررزم فائنینسنگ ہے. تو وہ الٹیمیٹلی ایف آئی اے یا نیب وہ کرے گی, اس میں بھی ان کی انویسٹیگیشن اور ان کا چالان کورٹ میں وہ پیش کریں گے.
کراچی کے سی سی پی او مشتاق مہر. اور میں نے کراچی میں بی بی سی کے نامہ نگار شاذیب جیلانی سے پوچھا کہ ان 2 برسوں کے دوران انہوں نے امن و امان کی صورتحال میں کیا تبدیلی محسوس کی.
عمر, یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کراچی کے لوگ خاصا فرق محسوس کر رہے ہیں پچھلے 2 سالوں کی نسبت. 2013 میں کراچی کے حالات بہت بدترین تھے, اغوا برائے تاوان کی وارداتیں, ٹارگٹ کلنگ, چینا جھپٹی, موبائل, یہ گاڑی کی چوریاں بہت عام ہو گئی تھیں. تو 2 سالوں میں خاصا فرق آیا ہے. اب ہماری جن بھی کاروباری حضرات سے بات ہوتی ہے, دوستوں سے, فیملی کے لوگوں سے, تو وہ محسوس یہ کر رہے ہیں کہ بھتہ وغیرہ جو ہے کافی کم ہو گیا ہے, ٹارگٹ کلنگ کافی کم ہو گئی ہے, باقی جو چھوٹا موٹا کرائم جو شہر میں چلتا ہے, ظاہر اتنا بڑا شہر ہے وہ تو شاید اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن عمومی طور پہ کاروباری حضرات اور لوگوں میں ایک یہ احساس ہے کہ رینجرز نے ڈنڈا گھمایا ہے اور کافی جو کرمنل ٹائپ کے لوگ تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں.
مگر شاذیب, ٹارگیٹڈ کلنگ یا فرقہ وارانہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, پولیس پر حملے ہوئے ہیں, ان کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟
نہیں بالکل, کرائم اس طرح کا چل تو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو رہا تھا 2 سال پہلے اس میں کمی آئی ہے. ابھی بھی ہر دوسرے ہفتے یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, کبھی پروفیسر کی, کبھی وکیل کی, ایم کیو ایم کے ایک رینڈم مارک پہ حملہ ہوا. تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن یہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے جب لوگوں کو ڈر ہوتا تھا. ڈر خاصا نکلا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جو 14 اگست جس طرح سے منایا گیا پاکستان میں اور کراچی میں, لوگوں میں وہ خوف نہیں تھا. لوگ باہر نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں, سمندر کے کنارے بہت رش ہوتا ہے, تو لوگوں میں وہ جو خوف ایک پہلے خاصا ہو گیا تھا وہ کم ہوا ہے.
تو یہ خوف کی کمی کتنی پائیدار ہے؟ جرائم کی شرح میں جو کمی آئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ کتنا پائیدار ہے؟
عمومی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ رینجرز کے ایکشن کی حمایت کرتے ہیں. پاکستانی فوج کی اس وقت جو پاپولیرٹی ہے وہ خاصی اوپر ہے. ایم کیو ایم بالکل ان کی بڑی شکایتیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کارکنان کو ہراساں کیا گیا ہے, حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, ٹارچر کیا گیا ہے, بلکہ مارا بھی گیا ہے. تو ایم کیو ایم کی شکایت رہی ہے اس آپریشن کے حوالے سے, اور اب پیپلز پارٹی کی بھی شکایت ہے کہ جی کہ یہ جو آپریشن ہونا تھا دہشت گردوں کے خلاف, اس کا اب رخ موڑ کے اور وہ جو ہے کرپشن کو بھی اس میں ڈال رہے ہیں, اور کافی ان کے بڑے بڑے لیڈرز کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا ہے. دوسروں کو ڈر بھی ہے. لیکن لیاری کا علاقہ جہاں پہ پہلے گینگ وار کا بڑا اثر تھا, یا ایم کیو ایم کے جو اثر والے علاقے ہیں, وہاں اب یہ ہے کہ تبدیلی ایک ہے. اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ رینجرز کا آپریشن جو ہے یہ کتنا شفاف رہا, اس میں کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی لوگ انکاؤنٹر میں مار دیے. مطلب وہ کئی سو میں نہیں ہیں, وہ ہزاروں میں ہیں, اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس میں سے جینیون کرمنل تھے وہ کتنے تھے, اور اس میں بے گناہ لوگ جو ہیں جو سیاسی کارکن ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں.
اچھا شاہزیب, آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ اس آپریشن کے بارے میں ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں, پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں, تو اس کے آپ کوئی سیاسی مضمرات بھی دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, دونوں پارٹیوں نے اقتدار میں تھیں, وہ جب انہوں نے رینجرز کو انوائٹ کیا, پرائم منسٹر نواز شریف سے اگری کیا کہ جی بالکل ضرورت ہے, حالات بہت آپے سے باہر ہو گئے ہیں, تو دونوں نے ویلکم کیا تھا, ایم کیو ایم نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی. اب جبکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس کا نشانہ بن رہے ہیں, تو دونوں جماعتیں اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ کراچی میں سینس یہ ہے کہ جو لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے, چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں, دوسری جماعتوں کے ہوں, یا وہ لیاری گینگ وار والے ہوں, وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. کچھ نکل گئے, کچھ بھاگ گئے, کوئی افغانستان چلے گئے, بلوچستان سے, کوئی ملک سے باہر چلے گئے. جب تک یہ فضا یہ رہتی ہے تو یہ لوگ فی الحال ادھر ادھر رہیں گے. لیکن سوال یہ کہ رینجرز کب تک یہ اس معاملے کو دیکھے گا؟ یہ کام اصل میں پولیس کا ہے, یا پولیس کی جو اسپیشل فورسز ہوتی ہیں ان کا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھیں. ہمارے یہاں ایک جواز ہوا ہے رینجرز کا, وہ دہائیوں سے یہاں موجود ہیں, اور ابھی انہوں نے اپنے آپ کو اور بھی انٹیگرل کر لیا ہے کہ جب تک رینجرز رہیں گے تو امن رہے گا. تو ایک لحاظ سے فوجی جو مداخلت ہے ان معاملات میں جو سویلین ہونے چاہیے, وہ اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے.
اچھا یہ بتائیے شاہزیب کہ یہ جو مار دھاڑ, چھینا جھپٹی اور اس طرح کے جو دوسرے جرائم ہیں, اس کی تو شرح ٹھیک ہے کم ہوئی اس آپریشن کے نتیجے میں, جو دوسری طرح کے جرائم ہیں جن کو ہم وائٹ کالر جرائم کہہ سکتے ہیں, مثلا بدعنوانی یا کرپشن ہے, جعلسازی ہے, اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں, اس پر کس حد تک قابو پایا گیا ہے؟
دیکھیں, رینجرز نے جیسے ڈاکٹر آسم کو حراست میں لیا ہے, سابق وزیر پیٹرولیم اور آصف زرداری کے قریبی ساتھی. رینجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں پہ ضرور ہاتھ دھریں گے جن کی بدعنوانی اور کرپشن کا پیسہ جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہوا ہے. ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن جہاں دہشت گردی اور کرپشن کا آپس میں ایک لنک اسٹیبلش ہو رہا ہے, وہاں پہ رینجرز کافی ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے کافی فائلیں اپنے قبضے میں لیے ہیں, دفاتر پہ چھاپے مارے ہیں. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت جو سندھ حکومت ہے وہ خاصی مفلوج ہے, چیف سیکرٹری سے لے کر بڑے بڑے جو سیکرٹریز ہیں وہ عدالتوں سے انہوں نے ضمانتیں کرائی ہوئی ہیں کہ ہمیں اریسٹ نہ کر لیا جائے.
کراچی سے یہ تھے نامہ نگار شاہزیب جیلانی. سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان اور امریکی صدر باراک اوباما کے درمیان امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے. میں نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ ملاقات میں کیا کچھ طے پائے.
دیکھیے, جو سب سے بڑا ایشو تھا سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایران کے حوالے سے, وہ معاہدہ ہے P5+1 جو امریکہ اور ایران کے درمیان طے پایا ہے. اس پر سعودی عرب اور تمام جو خلیجی دوسری ریاستیں ہیں ان کو بہت سے تحفظات رہے ہیں. ان کا خیال یہ رہا ہے کہ ایران اس خطے کو انسٹیبلائز کرتا ہے, یہاں کی انسٹیبلٹی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے, اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ایران کی فنانسز, اس کی اکانومی بہتر ہوگی, اور اس اکانومی کو وہ استعمال کر سکے گا خطے کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کے لیے. تو ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ جس پر سعودی عرب اور امریکہ ایک سطح پہ آ جائے, اور کسی حد تک لوور دو کے بنیاد پر لگتا یہ ہے کہ اس مسئلے پہ کم از کم آفیشلی سعودی عرب نے امریکہ کی بات کو تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس کے حق میں ہے. یمن دوسرا بڑا موضوع رہا ہے کہ یمن میں جو جنگ جاری و ساری ہے اس کا بالآخر حتمی انجام کیا ہوگا, وہاں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو کیسے سنبھالا جائے گا, اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سعودی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو شیئر کرتے ہیں. تیسرا جو ایک بہت بڑا ایشو تھا وہ شام کا تھا, جس میں لگتا یہ ہے کہ دونوں قوتیں پولیٹیکل ٹرانزیشن کی بات کر رہی ہیں شام میں, اور بشار الاسد کے بغیر ایک سیناریو کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن بات سیاسی تبدیلی پہ ہے, فوجی تبدیلی پہ نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ داعش کا مسئلہ تھا, کسی حد تک تیل کی بات بھی تھی. تو یہ وہ بنیادی نکات تھے جن پر صدر اوباما اور شاہ سلمان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے.
تو راشد, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس ملاقات میں سعودی عرب کے جو خدشات تھے ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق وہ دور ہو گئے ہیں, تو کیا اس کے اثرات یمن کی صورتحال پر بھی پڑیں گے؟
دیکھیں, بالکل پڑیں گے. سعودی عرب نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے وہ ایک حقیقت ہے, اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. چنانچہ اب دوسرا اسٹیپ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس معاہدے کی سعودی عرب کی طرف سے اگر بیکنگ ہو جاتی ہے, کسی حد تک پبلکلی سپورٹ آ جاتا ہے, تو اس کے بدلے میں جو ایران کا کسی حد تک جو یہاں ایک فیک پرسپشن ہے کہ اس ایرانی دخل در اندازی چاروں طرف پھیل رہی ہے, اور یمن کی جنگ کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہاں کا تھریٹ پرسپشن یہ ہے کہ یمن میں ایرانی اثر چونکہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے. تو اس پر امریکہ اور سعودی عرب میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی حد تک یکسانیت پائی گئی, اور یہ کہا گیا کہ وہاں جو یو این ریزولوشنز کے مطابق وہاں کا حل ہونا چاہیے, تو این ممکن ہے کہ اس پہ کچھ سیاسی پیش رفت ہو. اور ہیومینیٹیرین کرائسس پہ بھی دونوں نے کسی حد تک ایگری کیا ہے کہ جو وہاں لاکھوں لوگ پریشانی کا شکار ہیں, ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے. تو اس لحاظ سے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی پیش رفت آئندہ دنوں میں نظر آ سکتی ہے.
اچھا راشد, گزشتہ روز مبینہ طور پر حوثی باغیوں کے ایک حملے میں 45 فوجی مارے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کے. آج سوگ بھی منایا جا رہا ہے, 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے متحدہ عرب امارات نے. یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں کیا رد عمل آیا ہے سامنے؟
سرکاری طور پر رد عمل تو نہیں آیا ہے, جنگ جاری ہے, لیکن 45 اماراتی فوجیوں کے مارے جانے کی خبر کے بعد ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو جزان کا بارڈر ہے اس پر گھوٹیوں کی موٹر فائرنگ سے 5 بحرینی فوجی بھی مارے گئے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ جو یہ باڈی بیگس کا سلسلہ ہے یہ وقتی طور پر تو دراز ہو گیا ہے, جس کے یقیناً اثرات آئیں گے. اور یہ ایک ایسا دن ہوا جب اوباما اور شاہ سلمان اس مسئلے پہ گفتگو کرنے والے تھے.
سعودی عرب سے یہ تھے صحافی راشد حسین. اور اب بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
بی بی سی دل والوں کے دل کا قرار لوٹنے میں آئی ہوں یو پی بہار لوٹنے.
ایک تھی شلپا شیٹی جو یو پی بہار والوں کا چین و قرار لوٹنے کی باتیں کیا کرتی تھی, اور ایک ہے ودیا بالن جو یو پی بہار لوٹنے نہیں بلکہ لوگوں کو صفائی کا سبق دینے جا رہی ہیں.
پل 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 ہر پل ہر پل کیسے کٹے گا پل ہر پل.
اے ودیا جی, لگی رہے سانو کی فرق پہندا ہے. کیا آپ یقین کریں گے کہ سلو بھائی کے دوست آدتیہ پنچولی کے صاحبزادے کو جب سلمان کی فلم ہیرو آفر ہوئی تو ان کے پاپا کو پتا ہی نہیں تھا
کہ میں ہوں ہیرو تیرا, کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
کیا بات ہے. اور سونم کپور نے کیوں کہا
I'm single and very ready to mingle right now.
واو سونم. اور ویویک اوبرائے یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں, وہی ویویک سلمان خان سے جن کی معافی تلافی آج بھی جاری ہے.
ارے دھم 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 دھڑم دھڑیا رے سب سے بڑھے لڑیا رے.
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں. آگے بڑھنے سے پہلے کیوں نہ بات کر لیں اس ہفتے کی ریلیز ویلکم بیک کی, جس کے بارے میں انل کپور نے کہا ہے کہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے اپنا دماغ گھر چھوڑ کر جائے. ویسے انل جی, بالی ووڈ کی زیادہ تر فلموں کے لیے دماغ کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟
नहीं ना। एनीवेज हमारे फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी से पूछते हैं कि उन्हें फिल्म कैसी लगी।
वेलकम बैक। देख के ना सबसे पहला इंप्रेशन जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि वास्तव में इट्स बैक टू वेलकम, क्योंकि कहानी की जो प्लॉट पॉइंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ती है, बहुत हद तक वेलकम की ही एक कॉपी है इस फिल्म में। अगर कोई मापदंड वेलकम बैक के लिए अगर आप रखें तो मैं वो मापदंड पुरानी वाली वेलकम रखूंगी, और उसके बनिस्बत इसमें मुझे खामियां नजर आई। एक चीज है, कुछ लेवल पे कुछ जो वन लाइनर्स हैं वो जमते हैं। मैं इसको 5 में से 2 नंबर दूंगी।
और जनता क्या कहती है भाई?
क्या सट्टी भाई, उदय भाई का रोल बहुत अच्छा है, मजा आया देखने में।
ऑसम। नाना पाटेकर, अनिल कपूर, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। 3.5।
मुझे भी अच्छी लगी, थोड़ी बहुत अच्छी लगी, बस पुरानी वाली ज्यादा अच्छी थी। इसमें खाली स्टोरी थोड़ी सही थी, इधर उधर घुमाया गया था और कुछ नहीं।
बेटर ऐसे अक्षय कुमार वाज स्टिल बेटर इन परफॉर्मेंस, बट द मूवी वाज नाइस। 4.5।
मजनू।
हाँ बोलो भाई।
भगवान का दिया हुआ सब।
अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सर 39 का डायलॉग।
अरे पूरी बात तो सुन
ले। अरे तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो।
मैं भले ही राधा से दूर हो जाऊं पर जिंदगी भर उसी से प्यार करूंगा। कोई रोक सके तो रोक ले।
हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सलमान खान प्रोडक्शन जल्दी ही फिल्म हीरो लेकर आ रही है। इस फिल्म में सलमान ने अपने दोस्त आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के साहबजादे सूरज पंचोली को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन सूरज का कहना है कि उनके पापा एक साल तक ये नहीं जानते थे कि उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई है। क्यों सूरज?
इनफैक्ट जब मुझे हीरो ऑफर भी हुई थी तो मैंने 1-1.5 साल तक मॉम और डैड को बताया नहीं कि मेरे को ये ऑफर हुई है। मेरे को जब हीरो की नरेशन मिला था तब मैंने बोला था मॉम और डैड को जाके कि मेरे को ऐसा से मिला है। मैं पूछा कि इनसे पूछा कि मैं करूँ तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको करना है तो आप करो, तो कर दिया।
के मैं हूँ हीरो तेरा, के मैं हूँ हीरो तेरा।
सूरज जी आपकी बात कुछ हजम नहीं हो रही क्योंकि जिया खान के मामले में आपके नाम के साथ आपकी इस फिल्म का चर्चा भी हर अखबार में मौजूद था, तो क्या पापा अखबार नहीं पढ़ते?
हर पल मेरी आयाता यादा विच तू, दिल दी गल मैं दसा ते दसा फिर किन्नू।
सोनम कपूर के बेबाक बयानात से तो आप वाकिफ हैं ही। रवानी में कुछ भी बोल जाती हैं। कभी ऐश्वर्या राय को आंटी तो कभी ऋतिक को हॉट।
वेल ही इज अ हॉट गाय, felt good. Someone, he's really, really hot right now. But it's nice, right? When like a really good looking, charming, you know, funny, nice guy, I think that's an operative word, is romancing you, even if it's like fake and on screen. It feels good. It feels good. So it was fun.
ऋतिक रोशन आजकल सिंगल हैं और सोनम कपूर तो हमेशा से ही सिंगल रही हैं। जब ऋतिक से एक मखसूस गाना किसी को डेडिकेट करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही सोनम भी मौजूद थी।
यार फिलहाल मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई नहीं है दैट आई कैन डेडिकेट दिस सॉन्ग टू, बट जब होगा तो आई विल टेल यू।
डिटो। आई एम सिंगल एंड वेरी रेडी टू मिंगल राइट नाउ।
तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। 100 आंसू रोए दो अखियां, 100 आंसू रोए दो अखियां।
वैसे कुछ ऐसा ही हाल कंगना रनावत का भी है जो इमरान खान के साथ अपनी फिल्म कट्टी बट्टी के प्रमोशन के दौरान जैसी तैसी इंग्लिश बोल बोल कर हलकान हुई जा रही है।
Well, I feel it's very important in a relationship to value everything. If he comes to your house and he leaves it in a mess, then you guys need to talk. Because I think if someone loves you, he loves.
और जब कंगना ने हिंदी बोलनी शुरू की तो इमरान दरमियान में आ गए। सुनिए क्या कह रही है।
जब भी कोई लड़की कहती है डू वट यू वॉन्ट का मतलब है डू एज आई एम सेइंग।
फॉर ऑल द गाइज आई जस्ट गिव यू ट्रांसलेशन, मतलब यू आर स्क्रूड।
और आज हम बात करेंगे विवेक ओबराय की।
Oh,
बॉलीवुड के कैरेक्टर एक्टर सुरेश ओबराय के साहबजादे विवेक ओबराय ने 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद उन्हें रोड और दम जैसी फिल्में मिली, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन 2002 में ही फिल्म साथिया रिलीज हुई, जिसे जबरदस्त कामयाबी मिली। विवेक ने 2004 में फिल्म मस्ती और युवा की। विवेक ओबराय का नाम अक्सर उनकी फिल्म की हीरोइनों के साथ जोड़ा जाने लगा, और ऐसा ही एक नाम था ऐश्वर्या राय का।
प्यार में 100 उलझने हैं, प्यार मत करना, जीने मरने का कोई इकरार मत करना।
सलमान खान से ब्रेकअप के बाद विवेक के साथ ऐश्वर्या की नजदीकियों के चर्चे आम हुए, और इसके साथ ही आम हुआ विवेक और सलमान का झगड़ा। विवेक, इस दौर को आप कैसे याद करते हैं?
मैं ये सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इतनी, आपको पता है वो जो बातें हम करते हैं कभी, मैं कभी सोचता हूँ कितने साल हो गए उसको, 9 साल। 9 साल बाद किसको क्या पड़ी है लाइफ में, कहाँ से कहाँ हम निकल गए हैं। हर एक इंसान की अपनी ग्रोथ होती है। मुझे खुद देखने में ऐसा लगता है, हंसता हूँ मैं कभी, सोचता हूँ कि यार मैं 9 साल पहले ऐसा था या 10 साल पहले वैसा था। आज की तारीख मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ पर है। करियर वाइज बहुत खुश हूँ, पर्सनली बहुत खुश हूँ, घर पे बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं। तो मेरा फोकस उन सब चीजों में, अभी इन सब चीजों के बारे में मैं सोचता भी नहीं, और इस पे अब मुझे लगता है कि कमेंट करना या टिप्पणी देना भी अब वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी।
इस तमाम हंगामे के बाद विवेक का करियर लड़खड़ाने लगा। विवेक पर्दे पर कम ही नजर आने लगे, और उनकी फिल्में भी फ्लॉप होने लगी।
एक कुवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा।
ऐश्वर्या ने भी उनसे दामन छुड़ाकर अपनी राहें बदल ली। इसके बाद 2006 में ओमकारा में उनकी एक्टिंग को सराहा गया।
अरे दम, 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 दम,
इसके बाद 2007 में शूटआउट एट लोखंडवाला में माया का किरदार उनके करियर की एक अहम सीढ़ी साबित हुआ। हाल ही में उन्होंने फिल्म क्रिश 3 में नेगेटिव रोल निभाया, जिसे काफी पसंद किया गया।
क्रिश 3 में मैंने पहली बार एक कम्प्लीटली ब्लैक कैरेक्टर प्ले किया, ग्रे नहीं बिल्कुल ब्लैक, सुपर विलन का किरदार जो बिल्कुल ट्विस्टेड हो, दिमाग से बिल्कुल टेढ़ा हो, और बिल्कुल ही शार्प टाइप का कैरेक्टर है, तो वो करने का अलग मजा आया।
विवेक का कहना है कि वक्त के साथ अब वो मैच्योर हो चुके हैं। तो विवेक, कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने आप को?
I'm a Mr. Happy kind of guy. I'm always smiling. I come onto a set, I chill, I chat with everybody, I talk to my spot boys, I talk to, you know, my peers, my co-stars. I have a conversation with everybody. I just like being a part of the family on set.
चैन में विवेक ने प्रियंका अलवा से शादी की, और अब उनके 2 बच्चे हैं। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप। कैसे लगा आपको, लिखिएगा जरूर। तो अब मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और यहाँ सैरबीन इख्तिताम को पहुँचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जाफर रिजवी, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी सुजान लेनन, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। उमर आफरीदी को सैरबीन की टीम के साथ इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मगर जाने से पहले खबरों के खुलासे के लिए चलते हैं मासूमा मलिक के पास।
ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने जंगजदा शाम और दीगर मुल्कों से आने वाले
उन हजारों तारकीने वतन के लिए अपनी सरहदें खोल दी हैं, जो एक कठिन सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान में कराची ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर पुलिस और रेंजर्स ने टारगेटेड ऑपरेशन जारी रखने का आजम दोहराया है और दावा किया है कि शहर में 70% अमन कायम हो चुका है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में फ्रंटियर कोर ने एक कार्रवाई के दौरान 2 अस्करियत पसंदों की हलाकत और 12 को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि शुमाली सूबे बल्ख में हजारा बरादरी के 13 अफराद एक मुसल्ला हमले में हलाक हो गए हैं। सऊदी हुकाम कहते हैं कि यमन में गुज़श्ता रोज हूसी बागियों के हमले में कुल 60 फौजी मारे गए थे, जिनमें 45 मुत्तहिदा अरब अमारात के और 10 सऊदी फौजी थे, जबकि ख्याल है कि 5 का ताल्लुक बहरीन से था। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।